أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من احبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنه. وقال النبي عليه السلام: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جہاں جہاں بھی پیدا فرمائی ہے، وہ کائنات تا قیامت اور قیامت کے بعد منور ہی منور ہے، کہیں تاریکی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ کے پیدا کردہ صحابہ 125,000 پوری کائنات میں جب پھیلے ہیں، اللہ نے ساری زمین کو ان کی روحوں سے، ان کے اعمال سے، ان کی نمازوں سے، ان کے سجدوں سے، ان کی تمام کی تمام مزین صورتوں سے آج تک ایسا منور فرمایا ہے کہ ہر مقام پر اللہ کی یہ رحمتیں آج جو برس رہی ہیں، یہ ان حضرات کے کارنامے ہیں اور ان کی محنتیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے میں مشقت کرتا ہے، اللہ ایک کے بجائے کئی راستے اس کو عطا فرما دیتے ہیں. ایک خزانے کے لیے بندہ آتا ہے، اللہ اس کے اوپر اپنی شان کے خزانے اتارتے ہیں. ایک رزق کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے دنیا و آخرت کے رزق اس کو دیتے ہیں. ایک توبہ اللہ کے سامنے سچی کرتا ہے، اللہ اس کی تمام کے تمام چیزوں کی سپلائی کو جاری کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ اپنی شان کے مطابق سوال کرتا ہے، رب اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. پھر اس امت میں پہلی امتوں میں فرق یہ تھا، پہلی امت جب رب سے مانگتی تھی، اللہ کی طرف سے دینے کا وعدہ نہیں تھا. جب ان کا نبی مانگتا تھا، اللہ کی طرف سے دینے کا وعدہ تھا. یہ امت کا نبی بھی مانگتا ہے تب بھی وعدہ یقینی ہے، یہ امت مانگتی ہے تب بھی وعدہ یقینی ہے. امتی بھی جب کہے یا اللہ، اللہ اس کو بھی 70 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی. نبی بھی کہے یا اللہ، اللہ اس کو بھی 70 مرتبہ کہتا ہے یا نبی. اللہ نے اس امت کو بھی وہ رتبے عطا کیے ہیں جو پہلی امتوں کے نبیوں کو عطا کیے گئے تھے. اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان: اے میری امت، میرا بھرم رکھ لینا، قیامت کے دن تم صرف امت بن کر نہیں آؤ گے، بلکہ تمہیں انبیاء کا نور عطا کر کے محشر میں لایا جائے گا، اور میرے استقبال کے وقت پہلے نبیوں کا نور تمہاری پیشانیوں پہ چمک رہا ہوگا. میرے نبی علیہ السلام کا سفر ہجرت آپ چند جمعوں سے سماعت فرما رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ تہ بتہ چلتے ہوئے مدینہ کی طرف اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے اس وادی میدان کے اندر پہنچتے ہیں جہاں پر مدینہ 7 دن سے منتظر تھا رسول اللہ کے قدموں کا اور آپ کے صحابہ کے قدموں کا. ایک جماعت جس کو انصار کا رتبہ عطا کیا گیا، اور میرے نبی علیہ السلام کی روایتیں، امام بخاری نے ایک باب ایسا باندھا ہے، باب حب علامت الانصاری، جس کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ انصاریوں سے محبت ایمان ہے، انصاریوں سے نفرت کفر ہے. جو انصار کو اچھا کہے وہ نبی کو اچھا کہتا ہے، جو انصار کو برا کہے وہ نبی کو برا کہتا ہے. اور اے میرے صحابہ، میرے کچھ انصاری ہیں جو بڑے کمزور ہیں، اگر تمہیں غصہ آ جائے برداشت کر لینا، اگر یہ تمہیں تکلیفیں دیں صبر کر لینا، مگر میرے انصاریوں کو کچھ نہ کہنا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو مدینہ میں پہلی بار دیکھا، نبی کی اونٹنیوں کی لگام کو، مدینہ مدینہ میں پہلی بار پکڑا، حضور اکرم علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام انصاریوں کی طرف سے جگ بھر کے پہلی دفعہ مدینہ میں لایا گیا، رسول اکرم علیہ السلام کی طرف سے روٹی پکانے والی ام کلثوم مدینہ میں پہلی وہ عورت تھی جس کی روٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھی اور فرمایا کہ مجھے اس کے ہاتھوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی برکات تھی۔ مدینہ والے جہنم کے کنارے پر تھے، بہنوں سے زنا، ماؤں سے زنا، قتل و غارت، ڈکیتی، رہزنی، یثرب کا مرکز، یثرب کا میدان، بخاروں کی وبائیں، مصیبتوں کے گھر، ہر بندہ وہاں کی رات اور دن کی تاریکیوں سے کبھی نکلتا نہیں تھا، کسی مسیحا کی انتظار تھی، کسی نبی کی انتظار تھی، کسی رسول کی انتظار تھی۔ اللہ رب العزت نے آج رسول اللہ کو مکہ سے اٹھا کر مدینہ کی طرف منتقل کر دیا، اور حدیث میں یہ آتا ہے نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا، وہ طوفان بیت اللہ کے قریب سے گزرا، بیت اللہ کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اس میں سے ایک ٹکڑا رب نے مدینہ کی طرف منتقل کیا جہاں پہ رسول اللہ کی مسجد نبوی ہے۔ یہ حقیقتاً مکہ المکرمہ اور بیت اللہ کا ٹکڑا ہے، اور ایک ٹکڑا اسی مقام پر یہا، اور یہ ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ رسول اللہ چونکہ ہجرت کریں گے، ہجرت سے پہلے مقام وہ دیا جائے جو اللہ کے ہاں بلند ہو، مقام وہ دیا جائے جو رفعت و شان والا ہو۔ اس لیے بیت اللہ کے دو حصوں میں سے ایک کو وہاں پہ رکھا گیا، دوسرے کو مدینہ منتقل کیا گیا۔ یثرب کی تقدیریں بدلی، رسول اللہ کے قدموں سے قبا کے محلہ میں، بنی عمر ابن عوف کے محلہ میں آج سارے منتظر ہیں۔ رسول اللہ تین دن لیٹ ہو گئے کیونکہ غار ثور میں آپ کا قیام تین دن کا تھا، مدینہ والوں کے مطابق آپ کو تین دن پہلے پہنچنا چاہیے تھا، مگر حضور کا تین دن کا سفر آپ کو تھوڑا سا لیٹ کر گیا، جس پر مدینہ والے پریشان ہو گئے۔ مدینہ سے باہر نکل کر صحراؤں تک پہنچ گئے، سڑکوں تک پہنچ گئے، تپتی دھوپ کے اندر، مئی جون کے مہینہ کے اندر، ہماری بہنیں بھائی وہاں پہ رسول اللہ کے منتظر تھے، سنیت الوداع کی پہاڑیوں پہ چڑھ کر اللہ کے نبی کی نورانیت کو دیکھنے کے لیے بیتابی سے منتظر تھے۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ یہودی بھی رسول اللہ کے دیدار کے لیے منتظر تھے، یہاں تک کہ ایک وہ دن آیا جب مدینہ کے بچے، بچیاں، عورتیں انتظار کے بعد واپس چلے گئے۔ ایک یہودی ٹیلے پہ کھڑا تھا، رسول اکرم علیہ السلام اپنے رفیق سفر ابو بکر صدیق کے ساتھ، عامر بن فہیرہ کے ساتھ، عبداللہ بن اریکت کے ساتھ جب مدینہ میں نمودار ہوئے، یہودی کتابوں میں، تورات میں پڑھ چکا تھا کہ وہ رسول ہجرت کی جگہ پہ آئے گا اور اس کا لباس اس طرح ہوگا، یہ بھی پڑھ چکا تھا وہ نبی اکیلا نہیں ہوگا بلکہ سفر ہجرت ابو بکر صدیق ہوگا، وہ یہ بھی پڑھ چکا تھا سواریاں کتنی ہوگی، وہ یہ بھی پڑھ چکا تھا اونٹنیاں کتنی ہوگی اور ان پہ سوار کتنے ہوں گے۔ وہ تورات کو پڑھتا، ادھر دیکھتا، تورات کو پڑھتا، اونٹنیاں دیکھتا، تورات کو پڑھتا، رسول کے ساتھیوں کو دیکھتا، بالآخر وہ عالم تھا، تورات کو پڑھا لکھا تھا، وہ یقین کر گیا سنیت الوداع کی پہاڑیوں سے کہ آج وہ نبی آیا ہے جس کی انتظار مدینہ میں ہو رہی۔ دشمنوں سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کروایا، تورات کی دیانت صداقت اس دور تک باقی تھی، اس وقت تورات بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، نہ کوئی عیسائی ہے نہ کوئی یہودی ہے، اگر عیسائی ہے تو وہ بھی اہل کفر میں ہے، یہودی ہے تو وہ بھی اہل کفر میں ہے، نہ یہودیت اصلی شکل میں ہے نہ عیسائیت اصلی شکل میں ہے، ان کی کتابیں بدل گئی، ان کی ترتیب بدل گئی، ان کے نظام بدل گئے، ان کے اصول بدل گئے، اور اللہ نے اگر تورات کو باقی رکھنا تھا ہمارے قرآن میں اس کو منتقل کر دیا، عیسائیت کے اندر انجیل کو باقی رکھنا تھا ہمارے قرآن کے اندر اس کو منتقل کر دیا، جو تورات باقی رہنا چاہتی تھی اللہ نے اس کو قرآن میں منتقل کیا، اور جو انجیل باقی رہنا چاہتی تھی اللہ نے اس کو بھی قرآن میں منتقل کیا۔ یہ سمجھ کہ ہم عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں یہ بھی عقیدہ غلط، یہودیوں کے پاس جاتے ہیں یہ بھی عقیدہ غلط، یہودیت عیسائیت منسوخ، یہ دین ختم، یہ نظام ختم، اب اسلام کفر، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت، سارے ہندو، سارے سکھ، سارے یہودی، سارے مرزائی اس کفر کی زد کے اندر ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یہودی برحق ہیں، یہ اہل کتاب ہیں، یا عیسائی برحق ہیں، یہ اہل کتاب ہیں۔ حضور اکرم کے آنے کے بعد نبوت ختم، یہ کتاب آنے کے بعد کتابیں ختم، یہ دین آنے کے بعد دین ختم، اب مسجد ہے، کوئی گرجا، کوئی مندر، کوئی تمام چیزیں وہ ساری باطل کے زمرہ میں ہیں. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری کائنات کی زمینیں مسجدیں ہیں اور ان کی مٹیاں تیمم کا ذریعہ ہیں. یہ میرے نبی علیہ السلام کے دین کا نظام. آج کسی عیسائی کو عقیدت سے دیکھ کر محبت رکھنا یہ کفر کی علامت ہے، جبکہ عیسائیوں کے دور میں عیسائیوں سے محبت رکھنا ایمان کی علامت تھی، یہودیوں کے دور میں یہودیوں سے محبت رکھنا ایمان کی علامت تھی، مگر اب ان کا دین منسوخ ہو چکا. مگر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، تورات اصلی شکل میں موجود تھی، یہودی اصلی شکل میں موجود تھا، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، صداقت دار تھے، وہ تورات کو پڑھتا تھا، حلیہ پڑھتا تھا. اور یہ یہودی علماء نے لکھا ہے، وہ تھا کہ جو یمن کے ملک سے آیا، اور یہ وہ یہودی تھا جس نے ایک دفعہ تورات کو پڑھا، پہلے صفحہ میں محمد لکھا ہوا تھا، غصے میں آ کے اس نے وہ لفظ پھاڑ دیا، دوسرے دن تورات کو کھولا، دوسرے صفحہ میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس نے وہ صفحہ بھی پھاڑ دیا، تیسرے دن اس نے تورات کو کھولا، پھر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ صفحہ بھی پھاڑ دیا. 11 دن تک یہ یہودی مطالعہ کرتا رہا، تورات کو پڑھتا رہا، دن بدن صفحے پھاڑتا رہا، اگلے صفحے محمد الرسول اللہ والے نکلتے، پھر پھاڑتا پھر وہ نکلتے، پھر پھاڑتا پھر وہ نکلتے، پھر پھاڑتا پھر وہ نکلتے، کیونکہ حضور کی آمد ہو چکی تھی، ختم نبوت آپ کو دی جا چکی تھی، اور ختم نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ اب جو بندہ بھی سب سے بڑا نبی دیکھے وہ محمد الرسول اللہ نظر آئے، جو بندہ بھی سب سے بڑا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ کی صورت میں نظر آئے. یہ یہودی یمن سے مدینہ منتقل ہوا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں رسول اللہ کے نام کو غائب کرنا چاہتا تھا. 11 دن گزر گئے، ہر دن وہ نام نیا بن کر، نورانی بن کر میرے سامنے آ جاتا. اس لیے میں نے اس تورات کی نشانیوں کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ میں جا کر اس نبی کو دیکھوں تو صحیح، اس رسول کو دیکھوں تو صحیح. آج میں تورات کھول کر اس نبی کے استقبال کے لیے مدینہ کی پہاڑیوں پہ کھڑا ہو گیا. یہودی نے آواز لگائی پہاڑیوں پر، اے اہل اسلام، تمہیں مبارک ہو، جس نبی کے تم منتظر تھے وہ نبی آ چکا ہے. مغرب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنی عمر ابن عوف کے اندر، جہاں پہ مسجد قباء تعمیر کی گئی، وہاں پہ تشریف فرما ہوئے. عورتیں بچے تمام کے تمام لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام جس صحابی نے سب سے پہلے پکڑی، اس کا نام سعد ابن خیسمہ تھا، اور سعد ابن خیسمہ وہ تھا جس کو نبی نے دیکھتے ہوئے کہا تھا انک من اہل الجنہ، میں نے دیکھا ہے کہ تو جنت میں سے ہوگا. رسول اللہ کی سواری کی لگام کو پکڑ کر سعد ابن خیسمہ جس بندے کے ہاں آپ کو لے گیا، ان کا نام ام کلثوم تھا، اور ام کلثوم یا کلثوم دو نام آتے ہیں، وہ آدمی تھا جس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور جس کے ہاں بچے بھی نہیں. حضور رات کو یہاں پہ ٹھہر گئے. مدینہ کی زمین پر نبی کی نسبت آج رات سے زندہ ہو گئی. پیر کے دن رسول اللہ اس محلہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، پیر کے دن ہجرت کا سفر شروع ہوا، پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواریاں تیار کی گئی، پیر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پیر کے دن رسول اللہ روزہ بھی رکھتے، پیر کے دن اور جمعرات کے دن میرے نبی علیہ السلام سفر بھی کیا کرتے تھے. حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی میں پیر کا دن بڑی اہمیت کہاں ملی؟ نسبت نبوت کی ہے. مدینہ یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، بد نحوستیوں کا، شکنوں کا مرکز تھا، ہر بندہ یہاں پر نا امیدی میں تھا، باپ بیٹے بہن کی کوئی عزت یہاں موجود نہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جس وقت یہاں پہ پڑے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ، آج ہم نے کافروں کی زبان سے سنا ہے کہ آج پہلی رات ہماری زندگی میں ہے کہ ہم رات کو سکون سے سوئے. ڈر تھا، فکر تھا، کوئی مار دے گا، کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی ڈاکہ ڈال دے گا، کوئی رہزنی کر دے گا. لیکن رسول اکرم علیہ السلام کے متعلق وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک نبی آپ ہیں عذاب نہیں دیا جائے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جس وقت تک توبہ ہوتی جائے گی عذاب نہیں آئے گا. نبی کا وجود جس رات مدینہ میں ہوا, کافروں نے کہا کہ آج رات ہم بھی سکون سے سو گئے ہیں, اور ہمارے اکابر حضرت تھانوی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں جس بندے کی رات میں امن نہ ہو, چوروں کا ڈر ہو, مصیبتوں کا گڑھ ہو, وہ رسول اللہ کی ہجرت کا سفر اپنے تصور میں لے آئے اور نبی میں درود پڑھنا شروع کر دے, انشاءاللہ ہجرت کی راتوں میں وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن. اس آیت میں جس طرح نبی کو, ابو بکر صدیق کو, حضرت علی کو رسول اللہ کی چادر پر محفوظ رکھا تھا, اور غار سور کے اندر بھی اس مکڑی کے جالے کو علامت بنا کر نبی کو محفوظ رکھا تھا, اور راستے میں بھی ابرہا کے تمام ساتھی سراقہ بن مالک کی صورت میں جب آپ پہ حملہ کرنے آئے اس وقت آپ کو محفوظ رکھا تھا. ہر اعتبار سے اگر امتی پریشان ہو وہ اپنے نبی کی ہجرت کا اپنے دل میں خیال پیدا کرے, نبی کے راستوں کا خیال پیدا کرے. آپ بھی اس وقت جائیں مکہ سے مدینہ کی طرف, دائیں طرف بائیں طرف جو پہاڑ چلتے ہیں ان پہاڑوں میں ایک نورانیت ہے, ان پہاڑوں میں ایک بہت بڑا جلال ہے, ان پہاڑوں میں ایک سکونیت ہے. اگر بندہ سیرت کو پڑھ کر وہ سفر کرتا ہے جہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق اور نبی اکرم علیہ السلام چلتے ہیں اور ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے جن کے بیچ میں سے سڑکیں نکل گئی, دائیں طرف دیکھے تو حضور کا ہجرت کا مقام, بائیں طرف دیکھے تو حضور کی ہجرت کا مقام, 420 کلومیٹر کا یہ سفر جب بندہ شروع کرتا ہے اس کو ہجرت کے نظام یاد ہو, ابو بکر کی رفاقت یاد ہو, صحابہ کی عظمت یاد ہو, حضور کا سفر یاد ہو, آپ کی حفاظت یاد ہو, سراقہ کی تباہی اس وقت جو ہوئی وہ یاد ہو, اللہ کی قسم آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے نبی نے دین کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی. مفت میں جنت نہیں مل گئی, جنت کی سرداری آپ کو ملی ہے. اگر ابراہیم اٹھ کر کہہ دیتے کہ میں آگ میں گرا تھا, نبی آگ میں نہیں گرا تو مجھے جنت بڑی کیوں نہیں دی گئی, اگر موسیٰ یہ کہہ دیتے کہ میں تو سمندر میں دوڑا نبی نہیں دوڑا اس کو جنت کیوں مل گئی, عیسیٰ کہہ دیتے مجھے سولی پر لوگوں نے چڑھانے کی کوشش کی نبی کو نہیں کی پھر اس نبی کو جنت کیوں ملی, یونس کہہ دیتے میں مچھلی کے پیٹ میں رہا یہ نبی نہیں رہا اس کو جنت کیوں مل دیتی, یوسف کہہ دیتے میں کنویں میں رہا یہ نبی نہیں رہا اس کو جنت بڑی کیوں ملی, نوح کہہ دیتے میں نے 950 سال تک کلمہ سکھایا اس نبی نے 63 سال سکھایا اس کو جنت کیوں بڑی ملی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوط علیہ السلام, اصحاب مدین یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ان کو جنت ملی ہے, بڑی ملی ہے, ہمیں ملی ہے, چھوٹی ملی ہے, محنت ہماری, آزمائش ہماری. زکریہ کہہ دیتے میں آروں سے چر گیا, مریم کہہ دیتی میں الزام کا تماشا بن گئی مگر جنت ان کو کیوں ملی, مگر میرے نبی کو بھی جنت بڑی دی گئی, صحابہ کو بھی بڑی دی گئی, امت کو بھی بڑی دی گئی. پہلی امت اگر آ کر کہہ دے میں نے 900 سال عبادت کی, امت محمد نے 63 سال عبادت کی, ان کی جنت بڑی کیوں ہے؟ پہلی امت اگر آ کر کہہ دے ہم نے 1000 سال زندگی گزاری, اس امت میں 30 سال زندگی گزاری, اس کی جنت بڑی کیوں ملی؟ میرے محترم بھائیو یہ نبی کی ہجرت کی مشقت ہے, یہ آپ کا سفر ہے, آپ کی تکلیفیں ہیں, آپ کی آہو بکائیں ہیں جو امت کے لیے رو رو کر مصلی نبی کو معطر کر گئی اور مسجد نبی آپ کو عطا کر گئی, مدینۃ المنورہ کو یثرب سے ہٹا کر جنت کا مرکز بنا گئی, حضور اکرم علیہ السلام کے قدم, آپ کے دندان مبارک کی شہادت, آپ کا 27 مرتبہ غزوات میں شرکت کرنا, اپنے لہو کو زمین پہ گرانا, صحابہ کے تقدس کو دیکھنا, حضور اکرم علیہ السلام کے چچاؤں کی شہادت, نبی کے نواسوں کی شہادت, نبی کے 3 صحابہ کی شہادت جو کہ خلفاء کی صورت میں ظاہر ہوئے, یہ ساری قربانیاں پہلی امتوں کے پاس نہیں ہیں. وہ امتیں تھیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تو بھی جا تیرا رب جانے تو جان, فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تم اس جگہ پہ قتال کرو ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں,
موسیٰ کی امت کا یہ جملہ تھا، مگر میرے نبی کی جس وقت امت آئی، جہاد کا حکم ملا، ایک صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا ننھا بچہ ہے، اس کو بھی ساتھ لے جائیں؟ میرے نبی نے فرمایا اماں یہ کیا کرے گا؟ کہا یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جس وقت دشمن تیر آپ کو مارے گا میرے بچے کو اپنے سینے کے آگے کر دینا، یہ آپ کا تحفظ اس صورت میں کر دے گا۔ اس امت میں جب جہاد آیا اس وقت ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا تیری عمر چھوٹی ہے، اس کی عمر بڑی ہے۔ اس نے پتھر رکھ کر نبی کے سامنے کھڑے ہو کر ہنستے ہوئے کہہ دیا اللہ کے حبیب وہ جا رہا ہے، وہ بھی اتنا ہے، میں جا رہا ہوں، میں بھی اس کے برابر آ گیا۔ میرے نبی نے اس چھوٹے بچے کو بھی اپنی باہوں میں قبول کر کر 27 مرتبہ اپنے ساتھ جہاد کے اندر بلا کر دنیا میں ثابت کیا کہ یہ اس نبی کی اور اس نبی کی صحابیت میں فرق۔ اس کے لوگوں نے کہا تھا اذهب انت وربک، جا تو جان، تیرا رب جانے، فقاتلا، لڑتے رہو، انا ہا ہونا قائدون، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ مگر میرے نبی کا طرز جہاد وہ تھا، ان کا طرز جہاد یہ تھا، ان کے لوگ پیچھے ہوتے تھے، نبی کے صحابی آگے ہوتے تھے۔ یہاں پر نابالغ میں جہاد میں آتے تھے، جن پہ نہیں فرض تھا وہ بھی فرض کروا دیتے تھے، وہ بھی جہاد میں چلے جاتے تھے۔ اس لیے نبوت کو بھی بڑی جنت، امت کو بھی بڑی جنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی کنجی عطا کر دی گئی، کنجی کا خزانہ عطا کر دیا گیا، کنجی کا تالا عطا کر دیا گیا۔ ساری چیزیں میرے نبی علیہ السلام کے اوپر جو آئی ہیں وہ محنت مشقت سے آئی، بغیر محنت کے نہیں، بغیر مشقت کے نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ ہم کچھ نہ کریں، صرف اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہمیں سب کچھ نصیب ہو جائے گا، نبی علیہ السلام کی محنت کے میدان کو ہٹا کر بندہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہجرت کے سفر کو تاریخوں میں ڈال کر کہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج مدینہ میں استقبال ہو گیا، رسول اللہ کی صورت میں ایک شخصیت مدینہ کے میدانوں میں رونما ہوئی، جس کو دیکھتے ہی دیکھتے ہر صحابی پریشان بھی ہو گیا کہ میں کس طرح رسول اللہ کو دیکھوں گا، رش اتنا بڑھ گیا کسی کو آگے جانے کا موقع نہیں ملتا۔ حضور بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہے کون اس میں رسول اللہ، پہچان مشکل ہو گئی، پتہ نہیں چل سکا۔ آج نبی کا اور اس کی امت کا صاف پتہ ہے کہ یہ کیا ہے اور نبی کیا تھا۔ آج اگر کوئی کہے کہ میں نبی کی امت کو پہچاننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میری امت وہ ہے جو میرے طریقے پہ چلے، میرے نقشے پہ چلے۔ آج نبی کی امت کو پہچاننے کے لیے اگر سیرت کی کتاب پڑھ کر اس مجمع میں آ جائیں تو نبی کا لباس نظر نہیں آئے گا، نبی کا حلیہ نظر نہیں آئے گا، نبی کا کلام نظر نہیں آئے گا، نبی کا اخلاق نظر نہیں آئے گا، پھر ہم سوچیں گے پتہ نہیں کہ نبی کی امت ہے کون۔ اور یہ صحابہ تھے جو ابو بکر بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، لوگ صدیق کو دیکھتے ہیں، لوگ حضور کو دیکھتے ہیں، نہیں پتا چلتا کہ کون نبی ہے کون صحابی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے چہرے مماثلت والے تھے، ان کے اخلاق ایک تھے، ان کی شباہت ایک تھی، ان کا لباس ایک تھا، ان کا لہجہ ایک تھا، ان کی عاجزی ایک تھی، ان کی سواری ایک تھی، ان کا دین ایک تھا، ان کا مطلب ایک تھا، ان کا مقصد ایک تھا، ان کا طرز ایک تھا، یہاں تک کہ نہیں پہچان سکے کہ امام کون ہے، مقتدی کون ہے، نبی کون ہے، صحابی کون ہے، حضور کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ اتنی مشابہت پیدا کرو اپنے علماء کے ساتھ، اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے قائدوں کے ساتھ، اپنے عالموں کے ساتھ، اپنے اللہ والوں کے ساتھ، اتنی مشابہت بناؤ، اتنی مشابہت بناؤ کہ دنیا کو پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہاں امام کون ہے، مقتدی کون۔ آج یہ چیز ختم ہو گئی۔ نبی کے طرز کو اپناتے ہوئے مسلمان شرماتا ہے، نبی کے طریقے کو رکھتے ہوئے مسلمان شرماتا ہے، نبی کی طرز زندگی کو لاتے ہوئے مسلمان شرماتا ہے، جس کی بنیاد پر آج وہ سوال نہیں ہوتا امام کون ہے، مقتدی کون ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ حلیہ ابو بکر صدیق پہ آیا، جب آپ نے یہ کہا اینقص الدین وانا حی، دین میں نقصان آ جائے، ابو بکر زندہ ہو بیٹا نماز نہ پڑھے، ابو بکر زندہ ہو بیٹی پردہ نہ کرے، ابو بکر زندہ ہو میرے مقتدی ایمان پر نہ ہو، ابو بکر زندہ ہو نبی چلے گئے ہیں جہاد کا انکار ہو جائے ابو بکر زندہ ہوں نبی چلے گئے ہیں، زکوٰۃ کا انکار ہو جائے ابو بکر زندہ ہوں نبی چلے گئے ہیں، جیش اسامہ رک جائے ابو بکر زندہ رہے نبی چلے گئے ہیں، نماز رک جائے ابو بکر زندہ ہو نبی چلے گئے ہیں، کوئی فتنہ پڑ جائے ابو بکر زندہ ہو، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں چلا جاؤں پھر جو فتنہ پڑ جائے مگر میری زندگی میں میرا بچہ، میری بیوی، میرے گھر والے، میرے سب لوگ دین کو زندہ رکھیں، اگر وہ زندہ نہیں رکھ سکتے تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دین میں سمجھوتا، گھروں میں سمجھوتا، شادیوں میں سمجھوتا، تقریبات میں سمجھوتا، ہوٹلوں میں سمجھوتا، دفتروں میں سمجھوتا، ہر کام پر سمجھوتا مسلمان کرتا ہے۔ جہاں پر دفتر میں ٹوپی نہیں پہننی وہاں پہ نہیں پہننی، پاسپورٹ والے کے سامنے نہیں پہننی وہاں پہ نہیں پہننی، باہر جا کر تصویر بناؤ بنا سکتے ہیں، دفتر کا لباس پہنو پہن سکتے ہیں، ہر جگہ پہ ایگریمنٹ کر کے جائیں، سمجھوتا کر کر جائیں، آپ کو منظور ہے، مگر نبی کے ساتھ سمجھوتا کرنے پہ تیار مسلمان نہیں۔ مماثلت تھی، نہیں پتا چلا کہ ابو بکر کون ہے، نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ کون ہے۔ سوچنے کی بات، آخر وجہ کیا تھی؟ حضور کی نورانیت کہاں پہ ہے، حضور کا نور کہاں پہ ہے، حضور کی روشنی کہاں پہ ہے، حضور کا چاند کہاں طلوع ہوتا ہے، آپ کے اندر کتنا حسن ہے، ابو بکر کے مقابلہ میں آپ کتنے حسین ہیں، ابو بکر کے مقابلہ میں آپ کتنے جمیل ہیں، ابو بکر کے مقابلہ میں آپ کتنے اونچے ہیں۔ مگر کیا مسئلہ تھا کہ نہیں پتا چلا کہ ابو بکر کون، حضور کون ہے؟ جس یہودی عالم نے حضور کا حلیہ پڑھا تھا وہ بھی آ کے پوچھتا ہے، من فیکم محمد، تمہارے اندر محمد کون؟ یہ صحابہ کی ایک اطاعت تھی جنہوں نے رسول اللہ کی جب نقل لگائی تو اتنی لگائی کہ ان میں صرف نبوت کا، صحابیت کا فرق تھا، ورنہ حضور نے یہ لقب بھی دے دیا، لو کان بعدی نبی جن لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن سکتا تھا، مگر نبوت ختم ہو گئی اس لیے وہ نہیں بن سکتا۔ لیکن اس کی نقالی، اس کا اعتدال، اس کا عدل، اس کا انصاف، اس کی حیا، اس کی صداقت، اس کی دیانت، اس کا حلیہ، اس کا لباس، اس کی عاجزی، اس کا جہاد، اس کی تمام جرتیں، ساری کی ساری نبی سے مستفید ہو گئی۔ اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ پہچان کیسے سکتے تھے ابو بکر صدیق پر جو نبوت نے تین راتیں محنت کی تھی۔ حضور نے جب اس صحابی کو دیکھا تھا، جب اس کے ہاتھوں سے دودھ پیا تھا، جب ام معبد کے خیموں میں اس نے دودھ دھویا تھا، جب سراقہ بن مالک کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا تھا، جب وہ غار سور میں تین دن 24 48 اور 24 72 گھنٹے تک سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تمام آنکھیں بیدار کر دی تھی اور ایک سیکنڈ تک بھی وہ نہیں سویا، یہاں تک کہ وضو بھی نہیں کیا اور نہ وضو ٹوٹا ہے۔ اس غار سور کے اندر اللہ نے پاک نبی کے ساتھ اس صحابیت کو بھی طہارت عطا کی ہے، وہاں پر قضائے حاجت کے لیے بھی ابو بکر نہیں گیا، رسول اللہ کی صحبت نے اتنی طہارت اس کو عطا کر دی تھی، اور مدینہ میں پہنچ کر نبوت کے آثار، نورانیت کے آثار، نمازوں کے آثار، دعاؤں کے آثار، رب کی رحمت ابو بکر صدیق کے لہجہ میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ جس یہودی نے تمام تورات کو پڑھا تھا وہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ ابو بکر کون ہے اور حضور کون ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی امت کو اس نہج پہ لے کر آؤ کہ آج یہودی ہم سے پوچھے کہ تمہارا نبی کیا تھا، ہم کہیں کہ ہم نبی تو نہیں ہیں مگر نبی کا سارا حلیہ ہمارے اندر ہے، دیکھ لو کہ نبی کیا تھا۔ ہم نبی نہیں ہیں، نبی ہم نہیں ہیں، نہ ہم صحابی ہیں، مگر اپنے نقشے ایسے بناؤ، مونچھیں ایسی کرو، بال ایسے کرو، ٹوپی ایسے بناؤ، لباس ایسا بناؤ، حیا ایسی بناؤ، تمام چیزیں ایسی بناؤ، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ تمہارا نبی کیا کرتا تھا تو اس کو بتاؤ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا نبی کرتا تھا، اس کا چہرہ کیسا تھا، جیسا ہمارا چہرہ ہے، حسن میں اعلیٰ تھا، مگر اس کا صرف ایک نمونے کے طور پر ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ چہرہ نبی کا تھا، اس کا ہنسنا کیسا تھا، اس کا ہنسنا ایسا تھا، اس کی چال کیسی تھی، اس کی چال ایسی تھی، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کے اخلاق ایسے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے چلتا تھا، بیویوں کے ساتھ وہ ایسے چلتا تھا جیسے ہم چل رہے ہیں۔
نمونہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. نبی کو پہچاننا ہو تو سال کے بعد ہم سیرت پڑھتے ہیں، نبی کی ہجرت کا واقعہ دیکھنا ہو تو سال کے بعد ہمیں کتاب پڑھنی پڑتی ہے، نبی کے ہجرت کے حالات کو تازہ کرنا ہو سال کے بعد ہمیں جمعہ کے اندر یہ بیان کرنا پڑتا ہے، نبی کے ساتھ سفر ہجرت کی تمام واردات کو سنانا ہو سال کے بعد آپ کو یہ جمعہ پڑھنا پڑتا ہے، ابو بکر کا کارنامہ دیکھنا ہو سال کے بعد کتاب اٹھا کر آپ اس صحابی کے کارنامے کو دیکھتے ہیں. مگر یہاں پر اگر صحابہ سے پوچھا جائے کہ تمہیں ہجرت کا سفر یاد ہے، خدا کی قسم وہ کہہ اٹھیں گے کہ ہم نے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، بیٹوں سے بھی زیادہ، بیٹیوں سے بھی زیادہ، دولت سے بھی زیادہ اس نبی کے ایک ایک قدم کو گن کے رکھا ہوا ہے، اور ہمیں یاد ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں مشقتیں کس طرح کی آئیں. ابو بکر کے اوپر حلیہ، پھر کہا میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں اور یہ میرا رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تعارف کس نے کروایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کروایا، ورنہ امت پہچان نہیں سکی، انصاری پہچان نہیں سکے، یہودی پہچان نہیں سکے، مدینہ میں کوئی بندہ پہچان نہیں سکا. ہر ایک کو اعتراض پیش آیا کہ پتہ نہیں نبی وہ ہے، پتہ نہیں نبی یہ ہے، پتہ نہیں محمد وہ ہیں، پتہ نہیں محمد یہ ہیں، پتہ نہیں امام وہ ہیں، پتہ نہیں امام یہ ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں مقرب وہ ہیں یا یہ ہیں، اللہ کے ہاں جنت کی چابیوں کا وارث وہ ہے یا یہ ہے، بڑی جنت کا وارث وہ ہے کہ یہ ہے. اس لیے میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر جائے گا تو اپنے درجہ میں، رہے گا میرے پاس، جائے گا اپنے درجہ میں، اپنے کمرے میں، مگر رہے گا میرے پاس. اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ حضور اپنے گھر میں جس کو رکھنا چاہیں اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جائے گا اپنے کمرے میں، رہے گا میرے پاس، اس لیے کہ اس کے اوپر نبوت کی تمام صفات چہرے سے لے کر پاؤں تک مرتب ہو چکی تھی، اور جتنی عمر اس کو ملی اتنی عمر میرے نبی کو ملی. حضور اکرم علیہ الصلات والسلام جتنا کفن ابو بکر صدیق کو ملا اتنا ہی میرے آقا علیہ السلام کو ملا. نماز جنازہ کے اندر بھی جو کیفیت رسول اللہ کی تھی وہی سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی. حضور کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے معاملہ میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اس پر ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد بھی ان کی تدفین کے متعلق بھی جھگڑا پیدا ہو گیا. حضور کی وفات کے بعد فرشتوں کی طرف سے آوازیں آئی تھی کہ نبی کو اس جگہ پہ دفن کر دو جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے. حضور کے بعد ابو بکر کی وفات ہوئی، اس میں بھی جھگڑا ہوا، وہاں پر بھی لوگوں نے سمجھا کہاں پہ دفن کیا جائے، وہاں پر بھی آواز آ گئی اوصل الحبیب الى الحبیبی، حبیب کو حبیب سے ملا دو. اور فرشتوں نے اتر کر غائبانہ آوازوں سے بتایا کہ ابو بکر صدیق کی جگہ بھی یہ ہے جہاں پہ تم کھڑے ہو. صحابیت کا درجہ نبوت کے ساتھ اور نبی علیہ السلام کا سفر صحابی کے ساتھ، مدینہ میں داخل ہو کر جس وقت صبح کا سورج طلوع ہو گیا میرے نبی نے صحابہ کو جمع کر دیا. عبد الرحمن بن عوف بھی ان صحابہ میں شامل تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، مدینہ میں مسجد بنانی ہے. مسجد قبا کی تعمیر کر دی گئی، صحابہ آپس میں تمام چیزیں لانے لگے. عمار بن یاسر بھی اس مسجد کی تعمیر میں شریک تھے. میرے نبی علیہ السلام نے پہلی اینٹ اٹھا کر مسجد نبی سے پہلے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور قرآن نے کہا لمسجد اسس علی التقوى، یہ مسجد تقوا کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. تقوا کا مطلب یہ تھا کہ اس کو بنانے والا نبی ہے اور اس کے اندر پتھر رکھنے والے صحابہ ہیں. نبی کا مال بھی پاک ہے، صحابہ کا مال بھی پاک ہے، پھر اس میں دکھلانے کا مقصد کوئی نہیں. جس نے بنائی وہ بھی اللہ کے لیے، جس نے بنوائی وہ بھی اللہ کے لیے. اسس علی التقوى اس کی بنیاد اول سے آخر تک تقوا کی بنیاد پر ہے. کوئی نام نہاد طبقہ نہیں تھا جس نے اپنی دولت دکھانی ہو، بلکہ ایک طرف صحابہ تھے دوسری طرف نبی تھے. فیصلہ نبی کا تھا، محنت صحابہ کی تھی. نبی خود بہت بھی اپنے کپڑوں پر کیچڑ ڈالتے تھے، گرد و غبار اڑاتے تھے، صحابہ بھی اڑاتے تھے. ابو بکر کو بلا کر کہا پہلی اینٹ میں نے رکھی ہے، دوسری تو رکھ، اے عمر دوسری تو رکھ، اے عثمان چوتھی تو رکھ. یہ چار اینٹیں رکھ دی گئی. رسول اللہ نے صحابہ کی خلافت کی ترتیب کو بھی قائم کر دیا گیا. عمار بن یاسر بھی یہاں پر اینٹیں اٹھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باہوں پہ اینٹیں اٹھاتے تھے. مسجد قبا کو مکمل کر دیا گیا. جب مکمل
عمل کیا. وہاں مسجد قباء کے اندر ایک جگہ بھی موجود نہیں تھی جو خالی رہ جاتی. سارے صحابہ پہلی نماز کے اندر مسجد کو پر کر گئے, میرے نبی کے اوپر وحی اتر گئی, آپ اعلان کر دیجئے آج کے بعد کے مسجد قباء کے اندر پیر کے دن آ کر نماز پڑھے گا یا کبھی بھی دو رکعت نفل نماز پڑھے گا. اللہ نے یہ رتبہ عطا کر دیا ہے. جہاں پہلے یثرب تھا, برائیوں کا گڑھ تھا, وہاں پہ جب مسجد بن گئی, مسجد کی برکات یہ ہیں کہ مسجد قباء کے اندر تا قیامت کوئی بندہ چاہے زانی شرابی کیوں نہ ہو وہ نبی کی سنت سمجھ کر آج یہاں پر آ کر نماز کی دو رکھتے پڑے گا, اللہ اس کو صرف عمرے کا نہیں بلکہ مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. مسجد کی ترتیب مسلمانوں کی روح ہے اور شہرگ ہے. مسجد کو چھوڑنے والا مسلمان وہاں پہ گمراہ ہو جاتا ہے جہاں سے اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. جتنے مسلمان مسجدوں سے دور ہیں, کوئی شراب خانوں میں پکے ہیں تو ان کے دوست بھی ان کو پکا شرابی بناتے ہیں, کوئی زنا خانوں میں پکے ہیں ان کے دوست ان کو زانیوں میں پکا کرتے جا رہے ہیں, کوئی سود میں ملوث ہے اس اندھیرے میدان میں جہاں سے اس بیچارے کو بچانے والا کوئی نہیں, کوئی ڈکیتی میں, چوری میں, راہ زنی میں, کوئی بے حیائی میں, غیر محرم کی نگاہ میں ملوث ہو چکا ہے, مگر اس میدان میں کوئی نمازی نہیں جو اس کو بچا سکتا ہو. واحد راستہ وہ ہے کہ جو مسجد کی طرف لوٹتا ہے. مسجد کی زینت اپنے محلے میں پیدا کرو. اللہ کی قسم آپ کو ہیرے نظر آئیں گے, نورانیت والے ایمان والی شخصیات نظر آئیں گی اور آپ ایک دوسرے سے بچ جائیں گے. ورنہ مسجد کو چھوڑ کر کوئی بندہ بازار کی دکان پر, کوئی تجارت کی دکان پر, کوئی شراب کی منڈی پر, کوئی زنا کی منڈی پر, کوئی سود کے بینک پر, کوئی راستوں کے ایکسیڈنٹ پر, کوئی ڈکیتی پر, کوئی رہزنی پر, کوئی چوری پر مر جائے گا, مسجد والا بھی مرتے وقت اس کو نہیں ملے گا اور مسجد بھی اس کو نہیں ملے گی اور اس کی موت بے ایمان واقعہ ہو جاتی. پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر. وسائل اسباب جیسے کیسے بھی تھے, گارے لگا دیے گئے, کچے پتھر لگا دیے گئے, کھجور کی چٹائی بچھا دی گئی, گرد و غبار کا مسئلہ کوئی نہیں تھا. حدیث میں حضور نے صحابہ سے کہا میری امت کی علامت یہ ہے وہ چٹائیوں پہ عبادت کرے گی, دوسری یہ ہے وہ کیچڑ میں سجدہ کرے گی, تیسری یہ ہے کہ ان کے میناروں سے اذان کی آواز گونجے گی. یہ امت کی علامت. اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس محلے میں مکان لینے کو جائز نہیں کہتے تھے جہاں پہ مسجد کی نسبت نہ ہو, اور وہاں پہ مکان لینا جائز تھا جہاں پہ مسجد کی نسبت ہو. آج کئی لوگ ماڈرن علاقوں میں جاتے ہیں مسجد سے تھوڑے سے دور, کہ مسجد کے قریب ہوں گے تو ہر وقت ٹینشن ہی رہے گی, مسجد کے قریب ہوں گے تو ہر وقت کان کھائے جائیں گے, مسجد کے قریب ہوں گے تو ڈسٹرب ہوں گے. یہ اس امت کے مسلمانوں کا حال. ان علاقوں میں جاؤ جہاں پہ اذان نہ آئے ان میں جاؤ, جہاں پہ شور نہ آئے ان میں جاؤ, جہاں پہ قرآن کی آواز نہ آئے ان میں جاؤ, جہاں پہ درس و تدریس نہ ہو ہمیں سکون ملے گا, تمانیت ملے گی, سب کچھ ملے گا. لیکن خدا کی قسم میرے نبی کی حدیث کے مطابق جہاں تک مسجد کی آواز جائے وہاں تک شیطان نہیں آتا. جب شیطان نہیں آتا تو شیطانی کام بھی نہیں آتے. نہ شیطان آتا ہے نہ شیطانی کام آتے ہیں. مسجدیں محفوظ رہتی ہیں. اللہ جب کسی اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں تو اس گھر کے نزدیک 160 گھروں کی حفاظت کرتے ہیں حدیث کے مطابق. 160 گھر, 40 دائیں طرف, 40 بائیں طرف, 40 آگے کی طرف, 40 پیچھے کی طرف. اب بندہ کہتا ہے میں وہاں جاؤں جہاں مسجد نہ ہو. ہاں مسجد میں غیر شرعی کام جب کریں گے تو بندہ تنگ ہوگا. اذان کے علاوہ کوئی بندہ بھی مسجد میں بات کرے گا اونچی آواز سے لاؤڈ سپیکروں پہ بندے کو پریشانی ہوگی. اذان دو, نماز کے لیے اٹھاؤ, انہیں بتاؤ تم مسلمان ہو, کافر نہیں ہو, یہودی نہیں ہو, عیسائی نہیں ہو. تمہارا کام تو یہ ہے کہ تمہیں نیند نہ آئے, موت آ جائے, لیکن اٹھ کر مسجدوں کی طرف جاؤ. صحابہ اکرام نے سب سے پہلے مسجد کی ابتدا کی. ایک صحابی نے پتھروں کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا, پتھروں کے ڈھیلے استعمال کیے, مسجد میں نماز پڑھنے آیا. عمر ابن سعید جس کا نام تھا, حضور اکرم علیہ السلام پہ وحی آ گئی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. نہ صرف مسجد بن گئی بلکہ مسجد میں ایسے نمازی آگئے جو پاکی سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ ان سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کے صحابہ ہیں جنہوں نے استنجا کا طریقہ ایجاد کیا، ڈھیلوں سے استنجا کرتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہیں، پاکی کے بعد مسجد میں آتے ہیں۔ غریب ہیں، صابن نہیں ہے، کئی کئی دن تک ان کے کپڑے دھلتے نہیں، مگر ایمان کی وجہ سے ان کے کپڑوں سے بدبو نہیں آتی، پسینہ آتا ہے، اللہ کی نسبت کی وجہ سے اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا پسینہ ہو، ان کے کپڑے ہوں، دلے ہوں کہ نہ ہو، صابن نہیں ملتا کوئی بات نہیں، مگر یہ پاکی والے ہیں، وضو والے ہیں، طہارت والے ہیں۔ لہذا آپ کی شان یہ ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، مسجد میں وہ بندے ہیں جو پاکی چاہتے ہیں اور اللہ آج کے بعد ان سے محبت کر رہا۔ ایک طہارت ہے، ایک نظافت ہے۔ مسلمان طہارت پہ چلتا ہے اور طہارت میں نظافت ہوتی ہے، کافر نظافت پہ چلتا ہے، طہارت پہ نہیں چلتا۔ مسلمان استنجا کرتا ہے، پانچ وقت کرتا ہے، مسواک کرتا ہے اور اپنے اعضاء کو دھوتا ہے، اور کافر کئی کئی دن تک نہاتا نہیں۔ کیا ہے جی، سفید چمڑی اللہ نے دے دی، وضو نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، دین پہ نہیں چلے گا، صرف پرفیوم میں ڈال 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 کر اپنی خوشبو پیدا کرے گا، اور اس کے قریب جا کر دیکھو اللہ رب العزت نے اس کے اندر سے وہ خوشبو ایک بدبو کی شکل کے اندر بنا دی ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عیسائی ہے یا بدبخت ہے یا کس باطل دین پہ ہے۔ لیکن ایک مسلمان غریب کیوں نہ ہو، اگر وہ مزدوری بھی کرتا ہے، آپ اس کے گلے مل کر دیکھ لو، آپ کو کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ فیہ رجال، مسجد میں طہارت والے ہوتے ہیں، مسجد میں پاکی والے ہوتے ہیں۔ مسجد قبا بن گئی، اذانیں ہو گئی، نمازیں ہو گئی، حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کو دیکھتے ہیں کہ آتے ہی مسجد بن گئی، آتے ہی آباد ہو گئی، چند دن وہاں پہ قیام ہوتا ہے، پھر آگے مدینہ کی طرف میرے نبی علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، مدینہ کی طرف صحابہ آپ کے منتظر ہیں، ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے رکنے کا انتظار کرتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی سواری کو روک کر ہر ایک کہتا ہے اللہ کے نبی میرے ہاں ٹھہر جائیں، اللہ کے نبی میرے ہاں ٹھہر جائیں، اللہ کے نبی میرے ہاں ٹھہر جائیں۔ مگر میرے نبی اگر جان بوجھ کر کسی جگہ ٹھہر جاتے، باقی صحابہ غمگین ہو جاتے، ان کے دل میں رنجش پیدا ہو جاتی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بھی چھوڑ دو، میری سواری کو چھوڑ دو، جہاں تک کہ جائے جانے دو، جہاں رک جائے رک جانے دو، اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، اللہ کے حکم سے اٹھی ہے، اللہ کے حکم سے ٹھہر جائے گی۔ صحابہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے گھر تیار کیے ہوئے تھے، بڑی بڑی جگہ بنی ہوئی تھی، بڑے بڑے اہتمام کیے ہوئے تھے، بڑے امیر صحابہ بھی تھے، غریب صحابہ بھی تھے۔ ہر صحابی کا تقاضا تھا نبی میرے گھر آ جائے، ہر بندے کا تقاضا تھا نبی کو میں کھانا کھلاؤں، ہر عورت کا تقاضا تھا نبی میرے ہاں سے پانی پی لیں۔ یہ تقاضا ان کے دل سے تھا، ظاہر سے نہیں، باطن سے تھا، حقیقت سے تھا، اخلاص سے تھا۔ کوئی صحابی اپنی طرف سے بد مزاجی والا نہیں تھا، کوئی اپنے آپ کو دکھلانا نہیں چاہتا تھا، ہر بندہ تہ دل سے چاہتا تھا نبی میرے ہاں کھانا کھائے۔ حضرت تھانوی نے لکھ دیا اگر رسول اللہ کسی ایک جگہ پہ جان بوجھ کے ٹھہر جاتے تو شاید صحابہ میں ہنگامہ ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، اختلاف ہو جاتا۔ وہ یوسف بھی تو تھے جن کو دیکھ کر زلیخا نے عورتوں سے کہا تھا کہ ان کو دیکھو، پھل کے بجائے انگلیاں کٹ گئی تھی، اور آج رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کلیجے باہر نکل سکتے تھے، مگر نبی علیہ السلام کا طرز زندگی حکمت پہ مبنی تھا۔ آپ نے کہا میں کسی کے ہاں نہیں ٹھہرتا، یہ سواری جہاں پہ ٹھہر جائے وہ رب کی مرضی ہے۔ یہ ایک فیصلہ تھا جس نے مدینہ کے انصار عاشق صحابہ کو، جو کہ دیوانے تھے آپ کی محبت میں اور مجنون تھے اس بات پر کہ ہمارا گھونٹ نبی پیئے، ہماری روٹی نبی کھائے، ہمارا سالن نبی پہنے، ہمارا کپڑا پہنے، ہماری چادر اوڑھ کے سوئے، ہماری چارپائی پہ سوئے، ہر صحابی اپنے اندر جنون رکھتا تھا، عشق رکھتا تھا، اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا مگر نبی کو بچانا چاہتا تھا۔ ہر صحابی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میرے نبی نے کہا کہ اونٹنی چلتی جائے، رب جہاں روک دے میں وہاں رک جاؤں گا، تاکہ میرا کسی سے نہ اختلاف رہے، نہ کوئی میرا صحابی ناراض ہو، نہ کسی کے دل میں رنجش پیدا ہو، نہ کسی کے دل میں غم پیدا ہو۔ بڑے بڑے صحابہ نے
اہتمام کیا تھا. روایت کے مطابق میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ابو ایوب انصاری غریب صحابی ہیں، اس وقت سب سے غریب تھے، اور چھت ایسی تھی کہ وہاں پر جب بارش ہوتی تھی تو سارا پانی نیچے آ جاتا تھا. اس وقت یہ بھی اہتمام کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ سواری ان کی ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ رک گئی، اندر تشریف لائے. صحابہ سے پھر بھی فرمایا میں رکوں گا اس جگہ، لیکن تم میں سے جو چاہے میرا اکرام کر سکتا ہے، اہتمام کر سکتا ہے، میں کسی کے رزق کو واپس نہیں کروں گا. ابو ایوب انصاری کے ہاں رک گئے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا بلکہ رسول اللہ کا ذاتی گھر تھا. اور اللہ نے کس طرح بنایا، 1000 سال آپ کی نبوت سے پہلے ایک تبا بادشاہ یہاں سے گزرا تھا، اور اس کی ساری جماعت 400 کی تعداد میں یہاں پہ ٹھہر گئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ ساری جماعت اس نبی پہ غائبانہ ایمان لے آئی، اور اس نے کہا مجھے یہاں سے خوشبو آتی ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ طلوع ہو جائیں گے. اور تبا بادشاہ نے اس وقت کی زبان میں ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ نبی اس وقت نہیں، نبی جس وقت آئے گا میں اپنے خط کے ذریعے اسلام قبول کرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ اس کے آنے سے پہلے پڑھتا ہوں. اور اس خط میں اس نے وصیت کی تھی کہ میرے 400 گھر ہیں جو میرے ساتھیوں کو دے دیے گئے ہیں، اور ایک گھر ہے جو میں اس نبی کے لیے امانت کے طور پر چھوڑ کے جاتا ہوں. اور علماء لکھتے ہیں وہ گھر اللہ نے باقی رکھا، یہاں تک کہ ابو ایوب انصاری اس گھر کا مکین بن گیا. وہ مکین نہیں تھا بلکہ چوکیدار تھا، خادم تھا، حضور کا استقبالی تھا، رسول اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا، صفائی کرتا تھا. حضور کا وہ گھر کسی کا نہیں تھا بلکہ نبی کا تھا. نبی کو عطیہ میں ابا کی طرف سے دیا گیا تھا، اور تبا بادشاہ کی بچیوں کی قبروں کو جب کھول کر دیکھا گیا ان کے سینوں پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ وہ نبی بعد میں آئے گا مگر ہمارے باپ نے بھی کلمہ رسول کا پڑھا ہے، ہم نے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اور اس نے حضور کے لیے جو ہدیتاً گفٹ کے طور پر مکان دیا تھا وہ مکان اللہ کی حفاظت میں رہا، اور ابو ایوب انصاری اس کا مکین بن کر آپ کا خادم بنا رہا، اور رسول اللہ کو اللہ نے وہاں پہ ٹھہرایا تاکہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ آپ اس گھر میں چلے گئے، آپ یہ کہیں کہ میں کسی کے گھر میں نہیں گیا، میں اپنے گھر میں آیا. ہمارے نبی کی آمد سے پہلے استقبال، آپ کی آمد سے پہلے گھر تیار، آپ کی آمد سے پہلے خادم تیار، آپ کی آمد سے پہلے صحابہ تیار، آپ کی آمد سے پہلے جس صحابی نے آپ کو دیکھا وہ غریب صحابی تھا. اور یہ نبی کی اس دعا کا رزلٹ تھا، اللہم احجنی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا کر، مسکین کی صحبت عطا کر، مسکین کے ساتھ مجھے جنت میں داخلہ عطا کر. تین دعائیں میرے نبی کی تھی، مسکین کی زندگی، مسکین کی صحبت، مسکین کے ساتھ میرا ٹھکانہ آخرت میں ہو جائے، غریب کے ساتھ ہو جائے. اسی بنیاد پر ابو ایوب انصاری سب سے غریب صحابی تھا، آپ نے اس کے گھر کا کھانا سب سے پہلے کھایا، سب سے پہلے کھایا. ایک رات جب گزر گئی، ابو ایوب انصاری صبح صبح آئے، حضور جب اٹھ گئے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ اوپر چلے جائیں، میں نیچے آ جاؤں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بارش پڑ گئی، پانی نیچے آ گیا. یہ شان نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ ٹھہریں جہاں پانی ہو، اور ابو ایوب وہاں ٹھہرے جہاں پہ پانی نہ ہو، اس لیے آپ اوپر آ جائیں، میں نیچے آ جاتا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو بھی قبول کر لیا، اوپر چلے گئے. ابو ایوب انصاری نیچے آ گئے، رسول اللہ یہاں پہ رہنے لگے. انصار دائیں بائیں سے اکرام کرتے، اہتمام کرتے، کھانا پکانا شروع ہو گیا. یہودی بھی آتا، میرے نبی کہتے دسترخوان پہ بٹھا دو. جس پلیٹ میں نبی کھانا کھاتے تھے وہ 10 بندوں کی پلیٹ تھی. علماء نے عجیب اتفاق لکھا ہے کہ حضور جب بھی کھاتے تھے کم از کم 10 بندے آپ کے مہمان ضرور ہوتے تھے، ضرور ہوتے تھے. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مہمانی کی سنت کو جاری کیا
تو 20 کلومیٹر تک وہ پیدل جا کر بھی مہمان کو تلاش کرتے تھے اور مہمان آ جاتے تھے. اور ایک دن جب مہمان نہیں تھے تو رب نے فرشتوں کی صورت میں ان کے مہمان بنا کے گھر میں بھیج دی. رحمت والا گھر وہ ہوتا ہے جہاں پہ مہمان ہوتا ہے. میرے نبی علیہ السلام ہمیشہ مہمان کا اکرام کرتے تھے. ابو ایوب انصاری کے گھر میں مدینہ کے انصاری جمع, مہاجر جمع, یہودی جمع, سارے لوگ جمع. ہر ایک نبی کو دیکھتا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا, نور نبوت کو دیکھتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پسند کرتا. مگر یہ ہے, حضور آئے سفر میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد قبا کو تعمیر کیا. جس کالونی کے اندر مسجد نہیں ہے اس کالونی کے اندر مکان مسلمان کی شان نہیں ہے. پہلی مسجد بنا کر, پہلی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا تمہارے گھر بھی کبھی آباد نہیں ہو سکتے. اللہ کے گھر کو ویران پڑا ہوا, اب ایک سوسائٹی والا پلاٹ بیچ رہا ہے, پلاٹوں پہ پلاٹ بک رہے ہیں, مکینوں پہ مکین آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں, مگر اس نے ایمان کی محنت نہیں کرنی, اپنے پراپرٹی کے کام کو کرتا ہے. اور یہ کہتا ہے میں بڑے عروج پہ چلا گیا. عروج پر تو وہ بندہ ہے جس کو ملے نمازی ملے, جس کی کالونی کی مسجدیں بھی کالونی کی طرح بھر جائیں, جس کی کالونی کی مسجدیں بھی اللہ کی آوازوں سے مزین ہو جائیں, جس کی کالونی کی مسجدیں جب بن جائیں, یثرب کا قد ہٹ کر مدینہ بن جائے. اور نبی فرما دیں اب مدینہ کی فضیلت یہ بن گئی کہ جس طرح لوہار آگ کی بٹھی کے ساتھ لوہے کے زنگ کو دور کرتا ہے, اس طرح میرا امتی جب مدینہ میں آئے گا اللہ اس کی میل کچیل کو بھی دور کر کے اس کو واپس بھیجے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں, داڑھی رکھنا نہ رکھنا آپ کی مرضی کی بات, لیکن جب مدینہ الرسول سے واپس آئیں تو نبی کی یہ حدیث پڑھا کریں کہ میرا مدینہ مسلمان کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے لوہار کی بٹھی لوہے کو صاف کر کر چمکا دیتی ہے, اس طرح میرا امتی بھی چمک جاتا ہے, بدل جاتا ہے, اس کا طرز زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. وہ جب رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دیکھتا ہے, نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں, میرے سلام کو سنتے ہیں, مجھے جواب دیتے ہیں, اور یہ کہتا ہے نبی میری سفارش کر دینا, نبی کی طرف سے چہرہ موڑ کر جب وہ سلام کرتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے یہ صحابیت کا طرز زندگی نظر آنا چاہیے جو رسول اللہ نے ابو محذورہ کو پیش کر دیا تھا, جس کے سر پر آپ نے ہاتھ رکھا تھا, مر گئے تھے مگر انہوں نے اپنے بال نہیں کٹوائے اور یہ کہا کہ میں نے نبی کے دست مبارک کو اپنی قبر تک محفوظ رکھنا ہے اور اپنے بال نہیں کٹواتا, چاہے میں ملنگ لگ جاؤں یا کچھ بھی لگ جاؤں. اور نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کی طرز زندگی بھی دیکھنی ہے جو حبشہ کے ملک سے آتا ہے اور ایک آگ کی بٹھی پر لوہا گرم کرتا ہے, اپنے سر میں لگا کر وہاں سے ایک تیر بناتا ہے, اس کے تمام سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی بیوی سوال کرتی ہے, اللہ کے بندے تو نے کیا کر دیا, تو تو حبشہ کے ملک سے آیا تھا, ایمان تو نے قبول کر لیا, اتنے اچھے تیرے بال تھے, گنگریالے بال تھے, حبشی النسل بال تھے, آج تو نے یہ کیا کر دیا, بال بھی ختم کر دیے, خون بھی بہ پڑا. اس نے قسم اٹھا کے کہا تھا میں نے نبی کی ایک سیرت پڑھی, ایک سنت پڑھی کہ نبی بانگ نکالتے تھے, نبی چیر نکالتے تھے, میرے بال گھنگریالے تھے, میں چیر نکالتا رہا, مانگ نکالتا رہا, مگر چیر نہیں نکلا, مانگ نہیں نکلی. میں مرنے دم تک میں نے یہ سوچ لیا اگر قیامت کے دن میں نبی کے سامنے جاؤں, مانگ نہ نکلے, چیر نہ نکلے اور نبی کی سنت پوری نہ ہو سکے, میں جواب کیا دوں گا. اس لیے میں نے ایسا کر دیا, لوہے کے اندر سوراخ کو گرم کر دیا, اپنے سر پہ رکھ دیا, وہ سر کے اندر ایک تیر کا نشان بن گیا, قدرتی مانگ بن گئی, بال جل گئے. اب میں نبی سے کہہ دوں گا اللہ کے نبی مانگ تو نہیں نکلی مگر میں نے جلا کر مانگ کی لکیر بنا کر اس نسبت کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں, اب تیرے رب کی مرضی ہے مجھے اس نسبت پہ معاف کرتا ہے کہ عذاب دیتا ہے. اب مدینہ سے خالی چہرہ واپس آنے والا اس مسئلے کو سوچ سکتا ہے, اور یہ اس کے لیے قابل فکر مسئلہ ہے کہ نبی کے روضہ کے سامنے سے میں واپس آیا ہوں اور نبی کی طرز زندگی پہ نہیں چل سکا. شروع میں میں نے یہ بات عرض کی کہ ابو بکر کون ہے اور حضور کون ہے, یہ جملہ اپنے دماغ میں ڈال دیں اور پھر سیرت کی کتابیں پڑھیں, بندہ حیران ہو جائے گا کہ اس نبی کو حسن یوسف سے زیادہ ملا تھا مگر اس کے باوجود مدینہ کے یہودی بھی نبی کو نہیں پہچان سکے اور یہ سوال کیا کہ نبی کون ہے، ابو بکر کون؟ کتنا بڑا سوال تھا، ساری سیرت ابو بکر نے لوٹی تھی، نقل لگائی تھی، ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جہاں فرق نظر آتا ہو نبی کا اور ابو بکر صدیق کا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، مشقت کے میدان سے نبی نے مدینہ کو سجایا ہے، محنت کے کردار سے صحابہ نے مدینہ کو بسایا ہے، کافروں کے تنگ ہونے کے باوجود مسجد نبی کی شان کو بلند کیا گیا ہے، کافروں کے تسلط کے باوجود مسجد قبا کو تعمیر کیا گیا ہے۔ میرے نبی نے جب یہ دو گھر بنائے، اس گھر کے تحفظ کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے علم کو اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اگر مدینہ پہ حملہ ہوتا، نبی نکل کر بدر کے میدان کو سجاتے، حنین کے میدان کو سجاتے، خندق کے میدان کو سجاتے، اگر ادھر حملہ ہوتا طائف کے میدان کو سجاتے، طائف کے جہاد کو سجاتے، اس گھر کی حفاظت بھی، اس گھر کی حفاظت بھی، 27 مرتبہ جہاد کی مد میں آپ نے دی، اور رسول اللہ کے صحابہ نے 100 مرتبہ ان گھروں کے تحفظ کے لیے، اپنے نبی کے دفاع کے لیے اور اپنے دین کی عظمت کے لیے 27 مرتبہ نبی کے جہاد کے بعد 100 مرتبہ ان میدانوں کو سجایا۔ 127 مرتبہ نبی اور صحابہ کے دور میں میدان جہاد جس وقت سجے، اللہ نے بیت اللہ کو بھی وہ رتبہ دیا اور مدینہ کو بھی رتبہ دیا کہ ساری دنیا کا یہودی اس وقت امٹ کر کائنات کے ہر مرکز پہ حملہ کرتا ہے، مگر صحابہ جس مرکز کو تحفظ دے کر گئے وہ مدینہ اور مکہ تھا۔ اور 127 مرتبہ نبی اور صحابہ اپنے خون کے لہو ڈال کر گئے، وہ مدینہ اور مکہ تھا۔ اور آج تک ان کے جہاد کا روب ایسا تھا کہ نہ مدینہ پر کوئی حملے کی سازش کرتا ہے، نہ مکہ پہ کوئی حملے کی سازش کرتا ہے، اور نبی کہتے ہیں ہم نے حفاظت کر دی، لیکن ہماری حفاظت کے سچا ہونے کی بنیاد پر اللہ نے قیامت تک فرشتوں کے ذریعے اس گھر کی حفاظت کو قرار دے دیا، اور دجال کا داخلہ بھی اللہ نے اس کے اندر منع کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جہاد کی بنیاد پر اللہ نے اس دین کو محفوظ رکھا ہے اور آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستو، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک مجاہد ساتھی ہیں جو جہادی میدانوں سے آ کر آپ کے سامنے صرف یہ آواز جگانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سردی آپ کو، بچوں کو، بیویوں کو محسوس ہوتی ہے، گھروں میں محسوس ہوتی ہے، اس طرح وہاں کے مجاہدین کی آپ بھیتی اور رات دن ان کے حالات کیا ہیں، کیا ہونے والے ہیں اور اللہ نے کیا خوشخبریاں ان کو دی ہیں، مگر تھوڑی سی چند رکاوٹیں ہیں جو مسلمانوں کے تعاون سے اگر دور کر دی جائیں، اللہ ان میدانوں میں ایسی کامیابیاں پیدا فرمائے گا کہ جہاں پر رسول اکرم کا دین دوبارہ زندہ ہوتا ہوا اور وہ سکونت دوبارہ زندہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کے سامنے چند منٹ کی گفتگو ہے، اس کو سن لیں، اس پہ عمل کر لیں، شاید اللہ اسی عمل کو ہماری جنت کا ذریعہ بنا دے۔